الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خمسہ مجالس میں عنوان کے طور پر اور سرنامہ کلام کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں سورہ انعام کی 158 نمبر آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایک اجمالی ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر انشاءاللہ آیت کے ضمن میں گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے حل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ. آیا یہ منتظر ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس ملائکہ آئیں؟ او یاتیا رب کا, یا آپ کا پروردگار آئے ان کے پاس. او یاتیا بعض آیات ربک, یا آپ کے پروردگار کی بعض نشانیاں ان کے پاس آئیں. یوم یاتی بعض آیات ربک, جس دن آپ کے پروردگار کی بعض نشانیاں ان کے پاس آ گئیں. لا ينفع نفسا ایمانها, اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا کسی بھی نفس کا ایمان لانا لم تکن آمنت من قبل، مگر یہ کہ اس سے پہلے ایمان لایا ہوا ہو، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں اس نے خیر کو کسب نہ کیا ہو۔ قل انتظرو، کہو تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کریں گے، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ آیت شریفہ تفاسیر مراجعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آیت سے بعض علماء نے، بعض نے یوم قیامت مراد لیا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یوم قیامت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ اس سے مراد قیامت نہیں۔ آیت کا لہن تھوڑا سا سمجھیں کہ پروردگار بات کیا کرنا چاہ رہا ہے، گفتگو کیا ہو رہی ہے، پروردگار کس طرف اشارہ فرما رہا ہے اور ہوگا کیا۔ عربی کا قاعدہ ہے، زبان کا، یہ قاعدہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آیت میں چونکہ یہ قاعدہ استعمال ہو رہا ہے ہمیں آیت میں لہن خطاب سمجھ میں آ سکے، جو بات کی جا رہی ہے اس کو قاعدے کے تحت سمجھا جا سکے۔ کیونکہ ایک ترجمہ لفظی ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن خصوصی ترجمہ جسے کہنا چاہیے یا اختصاصی ترجمہ علم بلاغت و فصاحت کے تحت جب قاعدہ استعمال ہوا ہے تو یقیناً مراد بھی وہی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی عربی زبان میں الا یہ لفظ ہے جس کو اداۃ استثناء کہتے ہیں، الا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اب ہمارے ہاں ذرا اس کا استعمال کم ہو گیا ہے، ورنہ ایک زمانے میں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کثرت سے ہوتا تھا۔ مستثنا، جب ہم کسی شے کو کسی حکم سے استثنا کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ لفظ الا استعمال ہوتا ہے۔ آپ مثلا فرمائیں اگر کہیں کوئی دعوت دی ہو لوگوں کو اور کوئی ایک شخص نہ پہنچا ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ سب آ گئے ہیں الا فلاں شخص کے، مراد کیا ہوئی کہ سب آ چکے ہیں مگر وہ نہیں آیا، سوائے وہ شخص نہیں آیا۔ ہمارے ہاں اردو میں الا کے لیے مقابلے پہ جو لفظ اب زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ مگر اور سوائے ہے۔ لہذا آپ نے کیا کہا، سب آئے ہیں مگر زید نہیں آیا، الا زید، سب آئے ہیں الا زید۔ اگر اسی جملے سے پہلے، اس الا سے پہلے جملہ نفی ہو یا استفہامی ہو تو معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا نہیں آیا کوئی بھی الا زید، تب معنی کیا ہوں گے، الٹ ہو جائیں گے، معنی الٹ ہو گئے۔ پہلے کیا تھا، سب آئے ہیں الا زید، زید نہیں آیا تھا، اب کیا معنی ہوا، کوئی نہیں آیا ہے مگر زید، سوائے زید، الا زید، یعنی صرف زید آیا ہے۔ اسی طرح سے استفہام آ جائے، سوال آ جائے، کیا کوئی نہیں آیا مگر زید کے، اس کے بھی کیا معنی ہے کہ صرف زید آیا ہے اور کوئی نہیں آیا۔ دیکھیے دونوں جملوں میں جو باریکی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی الا سے پہلے نفی آ جائے یا استفہام یعنی سوال آ جائے، الا سے پہلے کا جملہ منفی ہو یا سوالیہ ہو، تو الا کے بعد والے میں حصر کا استفادہ ہوتا ہے۔ عربی میں اس قاعدے کو کہتے ہیں الا مسبوق بنفی یا مسبوق باستفہام یفید الحصر، حصر کے فائدہ دیتا ہے۔ حصر یعنی کیا، اردو میں ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں صرف، جب لفظ صرف استعمال کرتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے، ایک حکم کو صرف ایک شخص کے لیے لگایا جاتا ہے، منحصر کر دیتے ہیں ہم ایک شخص میں اس حکم کو، اسے کہتے ہیں انحصار، اسے کہتے ہیں حصر۔ لہذا یہ حصر کا استعمال عربی میں جا بجا ہے، لیکن ہم معمولاً جو فصاحت اور بلاغت کا ترجمہ ہے وہ نہیں کیا کرتے، ہم جو فصیح اور بلیغ ترجمہ ہے وہ نہیں کرتے، ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں. جب لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں کچھ خطا ہو رہی ہوتی ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. دیکھیے، کلام جب حکیم کا کلام ہوتا ہے اور حکیم جب کوئی قاعدہ استعمال کرتا ہے تو وہ قاعدہ اس کا مقصود ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس قاعدے کو اپنے ذہن میں رکھیں، تبھی وہ قاعدہ استعمال کرتا ہے. اب اگر اللہ سے پہلے نفی آئے اور وہ یفیسد الحصر ہو، حصر کا فائدہ پہنچا رہی ہو، تو متکلم چاہتا ہے کہ آپ اس حصر کو اپنے ذہن میں رکھیں. جب ہم نہیں رکھتے، لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو کچھ خطا ہو جاتی ہم سے. مثلا مشہور و معروف اسی قاعدے کے تحت جملہ جو ہم اپنی زندگی میں ہزار ہاں مرتبہ تکرار کرتے ہیں، وہ کلمہ ہے جس کو کلمہ دین کہا جاتا ہے، کلمہ شہادت کہا جاتا ہے. صبح شام آپ جس کی تکرار کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ بھی اس قانون سے باہر نہیں ہے. جب حکیم نے استعمال کیا ہے تو اس کی مراد ہے. اب جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہمارا ہاتھ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ایک عام ترجمہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ ترجمہ ہوتا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے عزیزان من، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ لفظی ترجمہ ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم الوہیت کا، معبودیت کا ایک تصور اپنے ذہن میں بناتے ہیں، باقی تمام معبودوں کی نفی کرتے ہیں، پھر اس الوہیت کو پروردگار کے لیے ثابت کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں تو اس سے کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ کہ نہیں ہے معبود، یہ بت معبود نہیں ہے، دولت معبود نہیں ہے، یہ چاند ستارے معبود نہیں ہیں، فلاں شخص معبود نہیں ہے، ان سب کے لیے نفی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مگر اللہ کے. بس میں نے الوہیت کا ایک تصور اپنے ذہن میں بنایا، الوہیت کا یہ تصور اپنے ذہن میں بنانے کے بعد میں نے اس الوہیت کے تصور کو پروردگار کے لیے ثابت کیا. اب یہ جو الوہیت کا تصور میں بنا رہا ہوں اور اسے رد کر رہا ہوں، اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میں نے الوہیت کے مقام کو پہلے نیچے لے کر آیا اور پھر اس نیچے لائے ہوئے مقام کو میں نے اس بات کیا اللہ کے لیے. ایسا ہی ہے نا، جب میں نے معبودیت کو بت سے نسبت دی تو یہ معبودیت کا ایک پست لیول ہے، جب میں نے معبودیت کو چاند اور ستارے سے نسبت دی تو یہ معبودیت کا ایک پست لیول ہے، اگر میں نے کسی شخص سے معبودیت کو نسبت دی یہ پست لیول ہے. ان سے نفی کی، پھر میں نے وہی تصور اللہ کے لیے ثابت کیا. لفظ ترجمہ میں یہ خرابی ہے. اب اگر ہم فصاحت اور بلاغت کے قاعدے کو استعمال کر کے ترجمہ کریں تو پھر قاعدہ کیا ہوگا، پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوگا معبود صرف اللہ ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو کہ کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، بلکہ آپ ابتدا ہی حصر سے کریں. حصر کا ترجمہ کیا ہے؟ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. معبود صرف اللہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. جب آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ معبود صرف اللہ ہے تو معبودیت کا تصور اللہ کے علاوہ کہیں قائم ہی نہیں ہوتا. ان دونوں ترجمے میں فرق ہے، ان دونوں معنی میں فرق ہے. ایک مرتبہ معبودیت کا معنی کسی اور کے لیے قائم ہوا، اس کو ہم نے رد کیا، پھر اللہ کے لیے قائم کیا. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ معبودیت صرف اللہ کے لیے ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ سوائے پروردگار کے کسی کو زیبا ہے ہی نہیں. معبود ہونا سوائے اللہ کے کسی کو زیبا ہی نہیں ہے. لہذا ان دونوں ترجمے میں اگر آپ کو فرق متوجہ ہو گیا تو اب اور عربی میں یہ کئی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، یہی لہن استعمال ہوتا ہے وہاں، کہ جو مشہور معروف جملہ آپ نے سنا ہوا ہے، کہا جاتا ہے لا فتح الا علی، ہم کہتے ہیں کوئی جوان نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے، لیکن بلاغت کیا کہہ رہی ہے؟ مردانگی اگر ہے تو صرف علی میں ہے، علی کے سوا مردانگی اور شجاعت کا کوئی تصور ہی نہیں بنتا، جس طرح سے پروردگار کے علاوہ معبودیت کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی طرح سے جب قرآن کہتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما محمد الا رسول، جب قرآن کہتا ہے تو مراد کیا ہے کہ پیغمبر رسالت اگر کہیں مجسم ہو سکتی ہے تو نبی کی ذات ہے، تصور ہی نہیں ہے اس ذات سے ہٹ کر رسالت کا، اسی طرح سے ولایت کا تصور ہی نہیں ہے اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کہیں پر، یہ تمام کے تمام جو مقامات ہیں عزیزان ایمان، حاصر کا معنی۔ لہذا اب میں آپ کو آیت کے اسی حصے میں لے کر آتا ہوں جو ابتدائی حصہ ہے، پروردگار کیا فرما رہا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة، ابھی ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا، کیا یہ منتظر ہیں کہ نہیں آئے ان کے پاس مگر ملائکہ، نہیں، یہ صرف منتظر ہیں اس بات کے، صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملک ملائکہ آ جائیں، فرشتے آ جائیں، او یا اتیا ربک، یا تیرا پروردگار آ جائے، او یا اتیا بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی بعض آیت، کہاں آ جائیں، یا اتیا ہم ان کے پاس آئے، ان کے پاس آئے، کون آئے، یا ملائکہ، یا پروردگار، یا پروردگار کی بعض آیات، یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں۔ تین چیزیں اللہ نے گنوائی، کس چیز کے منتظر ہیں، یہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یا تو ملائکہ فرشتے آ جائیں، یا پروردگار آ جائے، یا پروردگار کی بعض آیات، یہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں تھوڑا سا سبت ہو جائے معنی، یہ صرف اس کے منتظر ہیں۔ لیکن بعد والے حصے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں، پہلی ابتدائی دو چیزوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے نہیں کہا کہ اگر ملائکہ آئیں گے تو کیا ہوگا، اگر تمہارا پروردگار آ جائے تو کیا ہوگا، دونوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ تیسرے حصے کا ذکر کیا، کہ یوم، اب وہ دن، یاتی بعض آیات ربک، کہ ان کے پاس اللہ کی بعض نشانیوں میں سے آ گئی، تو جیسے ہی یہ نشانی آئے گی کیا ہوگی، لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی نفس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، کون سا، لم تکن آمنت من قبل، کہ اگر اس سے پہلے وہ ایمان لایا ہوا نہ ہو۔ صرف ایمان کا مسئلہ کہا نہیں، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کسب نہ کیا ہو خیر کو۔ اب یہ خیر سے مراد علماء نے یہاں پر عمل صالح مراد لی ہے۔ بس اب یہ آیت جب بھی آئے گی، جب بھی آئے گی، سلسلہ کیا ہوگا، وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے، آنے سے پہلے ایمان نہ لیا ہو، ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایمان والے تھے لیکن عمل صالح انجام نہیں دیا، ان کو بھی ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بس دو طرح کے افراد اس آیت کے آنے کے بعد ان کو کوئی فائدہ، لا ينفع، کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کا ایمان، ایک وہ جنہوں نے پہلے ایمان نہیں لے کر آئے، دوسرے وہ کہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن انہوں نے عمل صالح انجام نہیں دیا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو کہا، اب ان سے کہو انتظرو، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دو آئے، تین باتیں ہوئیں، تین میں سے اللہ نے دو کا ذکر نہیں کیا، وجہ کیا ہے، ملائکہ کا بھیجنا کیا مشکل کام ہے، کیا ملائکہ کا آنا یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ملائکہ بھیجتا رہتا ہے، اور ایک شب ایسی ہے جس میں ہر سال ملائکہ آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، آتے ہیں اپنے پروردگار کے اذن سے۔ بس ملائکہ کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پروردگار نے ملائکہ کے آنے کی بات نہیں کی۔ دوسرا امر بڑا عجیب و غریب ہے، وہ کیا ہے، او یاتی ربک، جب تیرا پروردگار آ جائے، کیا واقعی پروردگار کو آنے کی ضرورت ہے، یہ جو فعل ہے یاتی، آنا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی مطلب کوئی شخص آئے، آنا جو ہوتا ہے اس کے لیے جسم چاہیے، کم از کم جسم چاہیے، اگر کسی شخص سے، کسی انسان سے مراد لی جائے تو پھر یہ فعل ایسا ہے جس کے لیے جسم ضروری ہے، پروردگار جسم نہیں رکھتا تو پھر مراد کیا ہے؟ کیونکہ پروردگار خدا نہ خواستہ نہ محدود ہے نہ جسم ہے کہ جس کے لیے آنا تصور کیا جائے۔ پھر آنا اس کے لیے تصور کیا جاتا ہے جو کسی مکان میں موجود نہ ہو، جو پہلے سے کسی مکان میں موجود ہو اس کے لیے آنا تصور نہیں کیا جاتا۔ کوئی مکان ایسا نہیں ہے جو پروردگار سے خالی نہ ہو۔ اسی طرح سے یا مکان یا زمان کی قید ہوتی ہے کہ کسی زمانے میں کوئی شے موجود نہ ہو پھر دوسرے زمانے میں آئے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، تو پروردگار کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس سے خالی نہ ہو۔ تو یہاں پروردگار کے آنے سے مراد کیا ہے؟ علماء نے یہاں بحث کی ہے لیکن چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے لہذا میں تھوڑا سا تیزی سے گزروں گا۔ یہاں پر مراد پروردگار کا امر ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اس امر سے مراد قیامت ہے۔ ملائکہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ملائکہ اس لیے نہیں آ سکتے، ملائکہ کے نہ آنے کی بات اس لیے کی ہے کہ پروردگار کے لیے ملائکہ بھیجنا مشکل نہیں ہے۔ انسان میں صلاحیت اور قابلیت ہونی چاہیے فرشتے سے رابطہ پیدا کرنے کی۔ ہر انسان فرشتے سے رابطہ پیدا کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا، قابلیت نہیں ہے۔ اب یہ جو قابلیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے اس قابل ہی نہیں بنایا، نہیں، انسانوں کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے۔ انسان ایک خاص درجے پر پہنچنے کے بعد ملائکہ سے ربط پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جن کی بات کر رہا ہے، جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ یہ ملائکہ کا تحمل کر سکیں۔ اگر ملائکہ بھی ان کے اوپر ظہور کر لیں تو یہ ملائکہ کے نور سے مر جائیں گے، برداشت نہیں کر سکتے، یہ مر جائیں گے۔ اب جب ملائکہ کو برداشت نہیں کر سکتے تو پروردگار کا امر اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کو بھی یہ تحمل نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر نہیں کی کیونکہ یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ چیز اب جس سے یہ رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، وہ چیز جو ان کے مقابلے میں آ سکتی ہے، فرمایا او یاتی بعض آیات ربک، تمہارے پروردگار کی بعض آیات، اور اس بعض کا اللہ نے تکرار کیا ہے، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن یہ بعض آیات آ گئیں تو پھر کیا ہوگا، ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بعض کا لفظ کیوں یہاں پر پروردگار لایا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ ساری آیات نہیں، بعض۔ اب جب کہا جاتا ہے بعض تو یہ لفظ بعض ایک پر بھی صدق کرتی ہے، ایک سے زیادہ پر بھی صدق کرتی ہے۔ کم از کم جس میں صدق کرتی ہے وہ ایک آیت ہے، وہ ایک نشانی ہے۔ ایک بھی بعض میں شامل ہوتی ہے، ایک سے زیادہ بھی بعض میں شامل ہو سکتی ہے۔ بعض جس چیز کی نفی کر رہی ہوتی ہے وہ تمام ہے، کل کی نفی کر رہی ہوتی ہے۔ جہاں پر لفظ بعض آ جائے اس کا مطلب ساری نہیں، اس کا مطلب ساری نہیں ہے، کل کی نفی ہوتی ہے بعض کے ذریعے سے۔ لیکن بعض کا مطلب ایک سے لے کر جہاں تک کل تمام نہ ہو، مثلا اگر 100 آیات ہیں تو ایک سے لے کر 99 یہ بعض کہلائے گی، 100 ہو جائیں گی تو ساری، پھر بعض نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا جب کہا بعض آئیں گی تو بعض سے مراد کم از کم کتنی ہے، ایک آیت۔ بس کوئی ایک آیت ایسی ہے کہ جس نے آنا ہے، یہاں تک لانا مقصود تھا آپ کے ذہنوں کو آیت میں، اس آیت کے ضمن میں مجھے یہاں تک لانا مقصود تھا آپ کا، کہ پس اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اب پروردگار کہہ رہے کہ نہ اب فرشتے نہیں آئیں گے، تم جو مرضی کر لو، تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پروردگار کا امر بھی قیامت کہلاتا ہے، وہ جب آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ آخری چیز کیا رہ گئی؟ بعض آیات۔ اب بعض آیات سے مراد کیا ہے؟ کم از کم جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ ایک آیت، کم از کم ایک آیت، کم از کم ایک آیت۔ بس کم از کم اس ایک آیت نے آنا ہے، ایک الہی آیت ایسی ہے جس ایک الہی آیت نے آنا ہے، اور اس آنے کے بعد ہوگا کیا؟ جس دن یہ آ گئی اگر تم ایمان نہیں لائے ہوگے تو اس کے آنے کے بعد تمہارا ایمان فائدہ، اس کے آنے کے بعد نہیں دے گا۔ اسی طرح سے اگر تم نے اپنے آپ کو مومن تو رکھا، بظاہر تم ایمان لے کر آئے ہوئے تھے لیکن تم نے کوئی خیر کسب نہیں کی، تم نے کوئی خیر کسب نہیں کی، تب بھی تمہارا ایمان تمہارے کسی فائدے نہیں آئے گا۔ بس اس ایک کا اب کیا، قل انتظرو، اب تم بھی انتظار کرو، کرو انتظار اس آیت کا، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بس ایک آیت نے آنا ہے، آنے کے بعد نہ ان کو فائدہ دے گا ایمان جو ایمان نہیں لائے پہلے سے، نہ ان کو ایمان فائدہ دے گا جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن انہوں نے خیر کو کس نہیں کیا۔ پر اب یہ آیت آنی ہے اور ہم نے اس کا انتظار کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار بھی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ انتظرو کا مخاطب کفار ہیں، انتظرو کا مخاطب وہ لوگ ہیں جو آیت کے منکر ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے انا منتظر، کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا انا منتظر، جمع کا صیغہ، اس لیے کہ صرف خدا نہیں، انبیاء نہیں، خاتم النبیین نہیں، تمام آئمہ نہیں، تمام شہداء، تمام صالحین، تمام متقین، تمام مومنین انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت آئے گی اور آنے کے بعد اس آیت نے جب یہ آ گئی تو پھر اب کیا ہوگا، پروردگار کی حکومت قائم ہوگی، حکومت الہیہ قائم ہوگی، ایک پوری بحث ہے۔ ہم نے اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ پہلا مرحلہ ہم انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت پروردگار ہے، چونکہ میری بحث ہے ظہور امام سے متعلق، ظہور امام سے متعلق پہلے تو میں لفظ انتظار کے اوپر ایک چھوٹی سی بحث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ایک مقدمہ تیار ہو جائے بحث کا ذہنی اعتبار سے، اور پھر ہم بحث میں وارد ہوں گے۔ انتظار کا جو مادہ ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ نظر سے۔ یہ بحث میں نے مختلف مقامات پر کی ہے لیکن دہراتا صرف اس لیے ہوں تاکہ ذہنوں میں ان الفاظ کے درمیان جو فرق ہے وہ مستحکم ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تاکہ عربی اعتبار سے جب یہ الفاظ آپ کی آنکھوں سے گزریں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کا ایک جیسا معنی نہیں ہے۔ انتظار کا لفظ نکلا ہے نظر سے، ہماری اور آپ کی یہ والی نظر آنکھ سے جو دیکھی جاتی ہے، اس کا تعلق آنکھ سے۔ عربی میں نظر بھی دیکھنے کو استعمال کیا جاتا ہے، لفظ بصر، با سواد را، اس سے بھی بصارت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اردو میں بھی اس کا بھی معنی کیا ہے، دیکھنا۔ تیسرا مادہ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ را کا مادہ ہے جس سے لفظ رؤیت استعمال ہوتا ہے، رؤیت، جیسے رؤیت ہلال، چاند کو دیکھنے والی کمیٹی کو کہا جاتا ہے رؤیت ہلال، رؤیت یعنی دیکھنا۔ چوتھا جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے شہدہ کا، جس سے لفظ نکلتا ہے مشاہدہ اور شاہد، شہادت، شہید، یہ سب اسی مادہ۔ مشاہدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ جس نے دیکھا ہوتا ہے واقعی۔ بس اگر یہ سارا دیکھنا ہی ہے تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ اگر سب دیکھنا ہی ہے تو فرق کیا ہے؟ عربی میں یاد رکھیے گا، عرب اس معاملے میں واقعی فصیح اور بلیغ ہیں، اپنی زبان پہ ان کو بہت اعتماد ہے، لہذا بعض علماء عرب لغت کے یہ کہتے ہیں کہ عربی میں کوئی بھی مترادف الفاظ نہیں ہیں، نو سینونیمز، کوئی بھی مترادف الفاظ عربی میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہو نہیں ہو سکتا، کون سا کا 100% سینونیم ہونا، 100% سینونیم، 100% مترادف الفاظ عربی میں نہیں پائے جاتے، کا 100% نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر 100% ہو تو دو میں سے ایک لفظ لغو ہو جائے گا، اور وہ کہتے ہیں یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ عربی زبان میں 100% ایک معنی پہنچانے والے دو لفظ ہوں۔ لہذا جب شعر کے اگر 100 نام ہیں تو ہر نام کا ایک الگ معنی ہے، بس حیدر بھی شعر کہلائے گا لیکن خاص شعر، عباس بھی شعر کہلائے گا لیکن خاص شعر، حارث بھی شعر کہلائے گا لیکن خاص شعر، خاص، 100% ایک جیسے نہیں ہے معنی۔ لہذا ان چار مادوں میں بھی کیا ہے، کوئی نہ کوئی فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ نظر، نظر اس آنکھ کے اس دیکھنے کو کہتے ہیں کہ جو آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کی آنکھ میں آئے گا، آپ کی اگر آنکھ کھلی ہوئی ہے تو اس آنکھ کے اندر جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ کس کا حصہ ہے؟ نظر کا، چاہے آپ دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں، جیسے ہی آپ کی اس نظر کے اندر چاہنا آ جائے گا، قصد اور ارادہ آ جائے گا، نظر ختم ہو جائے گی، پھر وہ نظر نہیں رہے گی، وہ کیا بن جائے گی؟ بصر بن جائے گی۔ بس بصارت کا تعلق بھی اس آنکھ سے ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ بے توجہی کے ساتھ، چونکہ آنکھ کھلی ہے تو آنکھ میں کچھ نہ کچھ تو آنا ہے، اب یہ جو آنکھ میں آ رہا ہے جس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ نظر ہے۔ اس بے اختیار بے توجہ دیکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ نظر۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کوئی قصد یا ارادہ کر لیا تو نظر ختم ہو جائے گی، کیا شروع ہو جائے گی؟ بصر۔ لہذا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو جوانوں کو پیش آتا ہے جب وہ یہ روایت سنتے ہیں کہ جی پہلی نظر جو ہے وہ نامحرم پر وہ جائز ہے، تو اب وہ کیا مراد لیتے ہیں اس سے؟ وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ بھائی کسی خدا نہ خواستہ نامحرم پہ نظر پڑ گئی تو آپ دیکھتے رہو اس نامحرم کو، کیونکہ پہلی ہے یہ، اور یہ پہلی جائز ہے، تو جب تک یہ پہلی ہے جائز رہے گی، تو ہٹا کے دیکھا تو دوسری ہو جائے گی، نہیں، اشتباہ ہے۔ اگر آپ نے پہلی ہی دفعہ ارادے کے ساتھ ڈالی تھی تو اصل نظر نہیں تھی، یہ بصر تھی، یہ نظر ہی نہیں ہے، یہ بصر ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے بے خیالی میں کسی طرف، اور آپ کی آنکھوں کے درمیان میں کہیں سے بے توجہی میں کوئی نامحرم، کوئی خاتون داخل ہو گئی، خاتون کا احساس ہوتے ہوئے جیسے ہی آپ نے قصد کیا کہ میں اسے خاتون کو دیکھوں، بصر ختم ہو جائے گی، نظر ختم ہو جائے گی، بصر۔ توجہ فرمائیں۔ تو بس وہ چیز، صرف وہ چیز جائز ہے جس کی طرف آپ کی توجہ ہی نہ ہو، بے توجہ ہی، آپ نے چاہا ہی نہیں تھا، آپ دیکھ ہی نہیں رہے تھے، آپ قصد ہی نہیں کر رہے تھے، اور آپ کی نظر میں آ کے چلی گئی، یہ کیا کہلائے گی؟ نظر۔ یہ جائز ہے جس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ نے قصد یا ارادہ کیا، جیسے ہی آپ نے چاہنے کی کوشش کی، کیا ختم ہو جائے گا؟ نظر وہی ختم ہو جائے گی، بصر شروع ہو جائے گی۔ بصر چاہے پہلی ہی کیوں نہ ہو، حرام ہوتی ہے۔ صرف نظر تھی جو جائز تھی، نظر کیا تھی؟ جو آپ کے قصد اور ارادے کے ساتھ نہیں تھی۔ لہذا خود بصارت کے معنی میں، ابھی ہم نے بصیرت پر گفتگو کی تفصیلا، وہاں میں نے اس کو بہت مفصل بیان کیا کہ بصیرت کے معنی میں جو اہم ترین نقطہ ہے وہ توجہ ہے۔ جب تک توجہ نہیں آتی اصلا بصر شروع نہیں ہوتی، تو جہاں بصر بغیر توجہ کے نہیں ہو سکتی، وہاں پر بصیرت بغیر توجہ آ ہی نہیں سکتی انسان کے اندر۔ بغیر توجہ، بغیر قصد، بغیر ارادے کے بصیرت انسان کے پاس آ ہی نہیں سکتی۔ لہذا بصیرت کے لیے جو ابتدائی ترین چیز ہے ضروری، وہ کیا ہے؟ ابتدائی ترین چیز یہ ہے کہ انسان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے حواس میں توجہ کی ضرورت ہونی چاہیے۔ حواس میں توجہ آتی ہے انسان، بس اسی لیے کہا کہ بصیرت کا جو تعلق ہے وہ انسان کی آنکھ سے نہیں ہے، بصیرت کا تعلق انسان کی آنکھ سے نہیں ہے۔ صرف آنکھ والے دیکھنے کو بصیر نہیں کہتے، بلکہ جس کے حواس زندہ ہو، حواس بیدار ہو۔ اب یہ تمام حواسوں کو جب بیدار کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پر انسان کی عقل بیدار ہوتی ہے، اسی عقل کو تعریف کیا جاتا ہے قلب سے۔ لہذا کہتے ہیں کہ بصیر وہ نہیں ہے جس کی آنکھ دیکھ رہی ہو، بصیر وہ ہوتا ہے جس کا دل دیکھ رہا ہو۔ بس آنکھ روشن ہو تو بصیر نہیں کہلاتا، دل روشن ہو تو بصیر کہلاتا ہے۔ جہاں انسان روشن دل ہو، وہاں پر بعض اوقات آنکھیں اگر کام نہ بھی کر رہی ہوں تو انسان اپنی دوسری حصوں کے ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے۔ لہذا پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی آنکھوں کے اندھے کے لیے لفظ اندھا استعمال نہیں کیا، اعمیٰ کا لفظ، اندھے کا لفظ اللہ نے قرآن میں کہیں پر بھی آنکھ کے اندھے کے لیے استعمال نہیں کیا، دل کے اندھے کے لیے اللہ نے اعمیٰ کا لفظ استعمال کیا۔ پر گویا اللہ کی نظر میں آنکھ کا اندھا اندھا نہیں ہے، دل کا اندھا اندھا ہے، دل کے اندھے کو قرآن نے اندھا کہا ہے۔ لہذا خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھیں اندھی ہو جائیں لیکن اس نے اپنی باقی حصوں کو زندہ رکھا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے والے سے پہلے وہ امام کو درک کر لے، اور کھلی آنکھیں رکھنے والے امام کو درک نہ کر سکے۔ لہذا آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، دل کی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے. اور بصیرت میں پہلی اور امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ بیدار رہنا، ہوشیار رہنا. اگر ہوشیاری نہیں ہے، اگر بیداری نہیں ہے، اگر توجہ نہیں ہے، تو پھر بصیرت نہیں ہے. اور بصیرت نہ ہو تو جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ہم نے بصیرت کے موضوع میں یہاں پر تفصیل سے عرض کیا تھا. لیکن انہی میں سے ایک مسئلہ کیا ہے، اگر بصیرت نہ ہو تو کبھی کبھار انسان بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے زمانے کے معصوم کو پہچانتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ زمانے کا امام ہے، اس کے قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے. بے بصیرتی اس جگہ تک انسان کو پہنچا دیتی. لہذا قرآن نے کہا، ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، یا قومی لما تزوننی، جبکہ تم جاتو قد تعلمون، کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود تم مجھے اذیت دے رہے ہو. وہاں قرآن نے کہا کہ ان کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں کجی پیدا ہو گئی ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہو گیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کے لشکر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرما رہے تم جانتے ہو کہ میں تمہارے زمانے کا امام ہوں. امام کے لشکر میں بہت سارے لوگ ہیں جو صفین میں امام کے ساتھ لشکر میں کھڑے ہوئے تھے، انہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے، بہت سارا لشکر ہے جس کو پتا ہے کہ یہ اپنے زمانے کا امام ہے، اس کے باوجود مخالف لشکر میں کھڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں امام کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں، لیکن امام کا ساتھ نہیں دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ بصیرت نہیں ہے. ان میں سے وہ بھی ہیں جو امام کو امام جانتے ہوئے بھی امام کو قتل کرنے کے در پہ ہیں. امام نے کیا کہا، کیوں تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، مجھے جانتے ہوئے بھی کہ میں امام ہوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کہا قد ملئت بطونکم بالحرام، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تبے اعلیٰ قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. بس جب دل پر مہر لگتی ہے تو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہوئے اس کو قتل کرنے لگتا ہے. اب جب امام حسین کہہ رہے ہیں، یہ کیوں اتنی بڑی واضح باتیں ہوئی ہیں؟ اس لیے ہوئی ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب میں حرام کمائی کرتا رہوں ساری زندگی، اب جتنے مرضی حج کر لوں، جتنی مرضی زیارات کر لوں، جتنی بڑی بڑی مجلسیں برپا کر لوں، حرام اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. لہذا میں حرام کما رہا ہوں اور میں یہ سوچ نہیں رہا کہ یہی حرام مجھے ایک دن میرے امام کے مخالف کھڑا کر دے گا. میں اپنے زمانے کے امام کے مخالف، یہ جانتے ہوئے کہ یہ زمانے کا امام ہے. کربلا اسی کا نام ہے. لہذا بصیرت دی کربلا نے ہمیں، کربلا نے سمجھا دیا کہ حرام کھا کر کوئی اپنے زمانے کا امام کا ساتھ نہیں دے سکتا. اب یہ جملہ رکھیے گا ذہن میں، یہ حرام چاہے وہ جانتے بوجھتے کھائے یا نادانی میں کھائے، حرام کا جو اثر وضعی ہے وہ ہوتا ہے. ذہن میں رکھیے گا یہ جملہ، اس لیے کہ میں نے اس جملے سے آگے استفادہ کرنا ہے کہ حرام اگر پیٹ میں چلا جائے تو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہوئے بھی اپنے زمانے کے امام کا مخالف ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. بس بصیرت کہاں آتی ہے؟ جہاں پر انسان کے اندر توجہ پیدا ہو جائے، انسان کے اندر ہوشیاری آ جائے. اب یہ ہوشیاری انسان کے وجود میں، آنکھوں میں ہو یا نہ ہو، پورے بدن میں آ گئی تو اس تمام حصے انسان کی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس ایکٹیونیس کا نام بصیرت ہے. نظر کیا ہے؟ نظر ہے، آنکھ کھلی ہوئی ہے. اب جو کچھ آنکھ کے اندر آ رہا ہے یہ سب کیا تھا؟ نظر. اب عربی میں ایک قاعدہ اور استعمال ہوتا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ بعض مادے جو اپنے ابتدا میں، اپنی اصل میں ان ایکٹیو فارم میں ہوتے ہیں، ان سے جو معنی لیا جاتا ہے وہ ان ایکٹیو ہوتا ہے، اس کو باب افتعال میں لے کر جایا جاتا ہے. باب افتعال کا کام کیا ہے؟ باب افتعال کا کام یہ ہے کہ جب باب افتعال میں پہنچتا ہے مادہ، تو وہ ان ایکٹیو مادہ باب افتعال میں جا کر ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر وہ ایکٹیو کے معنی دیتا ہے، ان ایکٹیو معنی نہیں دیتا، فعالیت کے معنی دیتا ہے. اب میں ایک مثال دوں آپ کو، یہ مثال اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو، تجارت سے ریلیٹڈ لوگوں کو، سرکاری ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والوں کو، ان کو بڑا جلدی مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. دیکھتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہاں تک پہنچ پاتی ہے بات. فرق کیا ہے؟
باب افتعال میں بہترین مادہ جو میں اس وقت آپ کو سمجھا سکتا ہوں وہ ہے لفظ حساب. حساب کیا ہوتا ہے؟ حساب یہ اصل مادہ ہے. حساب کیا ہے؟ کیا چیز ہے حساب؟ حساب یعنی پیسوں ویسوں کا حساب کتاب رکھنا، میں نے کیا خریدا کیا بیچا، جو آپ اپنا رجسٹر مینٹین کر رہے ہوتے ہیں اگر دکاندار ہیں، اکاؤنٹس جو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ حساب. یہی حساب اگر باب افتعال میں چلا جائے تو بن جاتا ہے احتساب. اب حساب میں اور احتساب میں اگر فرق ذہنوں میں ہو، جب مشرف صاحب کی حکومت آئی تھی اور انہوں نے احتساب عدالتیں اس زمانے میں بنائی تھیں، اس زمانے میں لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ احتساب کا کیا مطلب ہے. اکاؤنٹیبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکاؤنٹس میں اور اکاؤنٹیبلٹی میں کیا فرق ہے؟ اکاؤنٹس آپ مینٹین کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کوئی اور آ کر آپ کی کرتا ہے. جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اکاؤنٹس دیکھیں، جب آپ اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہو تو اس وقت آپ غور نہیں کرتے کہ مجھے فائدہ کتنا ہوا، نقصان کون ہوا، کتنے پیسے کہاں گئے. اس وقت آپ صرف مینٹین کر رہے ہوتے، لکھ رہے ہوتے ہیں اتنا کریڈٹ اتنا ڈیٹ، اتنا کریڈٹ اتنا ڈیٹ. لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے آپ کو اس کا حساب لانا پڑتا ہے، ثبوت لانا پڑتا ہے، یعنی دوبارہ سے پورے اکاؤنٹس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ڈیٹ اور کریڈٹ آپس میں برابر ہے. نہ کریڈٹ اوپر جانا چاہیے، وہ بھی پوچھے گا کہاں گئے یہ پیسے، کہاں سے آئے، اور اگر ڈیٹ چلا جائے تو کہے گا پیسے خرچ کہاں کیے. متوجہ ہیں آپ؟ بس کیا ہوتا ہے، اب جب سرکاری اکاؤنٹیبلٹی اگر ہونے لگے تو کیا ہوتا ہے لوگوں کی حالت، اس کا کیا ہوتی ہے لوگوں کی حالت، راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہوتی ہے. کسی کو احتساب عدالت بھیج دو بیچارے کی، وہ نیند اڑ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے حساب کو پوری طرح سے ایکٹیو کر کے پہنچانا ہوتا ہے. اب جو حالت اس آدمی کی تصور کر لیں کہ جس کو احتساب عدالت نے بلا لیا ہو اور اس نے حساب دینا ہو، اس حالت کو ذہن میں رکھیے گا. جب نظر کا مادہ باب افتعال میں جاتا ہے تو بن جاتا ہے انتظار. کیا بنتا ہے؟ انتظار. اب انتظار کیسا ہونا چاہیے؟ انتظار اگر نظر ایکٹیو تھی یا نہیں تھی ایک الگ بحث ہو گئی. اب جب یہ باب افتعال میں آ کر انتظار بنے گی تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ انتظار ہوتے ہی اس کے اندر ایکٹیونیس آنی چاہیے. پس انتظار کرنے والا آدمی اسی طرح سے ایکٹیو ہونا چاہیے جس طرح سے احتساب جو دینے والا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. اگر میں مطلب آپ تک پہنچا سکا، اگر میں اپنا مطلب آپ تک پہنچا سکا ہوں تو انتظار کے معنی، میں اس مرحلے میں ہوں کہ میں آپ کو پہلے انتظار کا معنی سمجھا دوں تاکہ ہمیں پتا تو لگے کہ ہم منتظر ہیں بھی یا نہیں. تو جس کا احتساب ہوتا ہے وہ بیچارہ ادھر بھاگتا ہے، ادھر دوڑتا ہے، کہیں نہ کہیں جب وہ کہتا ہے بھائی اپنے تمام کے تمام اکاؤنٹس کو مینٹین رکھو، کوئی پرچی کوئی بل ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، ہر چیز کو وہ لاتا ہے پورا کرتا ہے تاکہ اس کا جو حساب کتاب ہے جب احتساب ہو تو وہ اس احتساب میں پورا اترے. اب یہ جتنا اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کرنے میں بے چین ہے، اگر منتظر کے لیے اسی طرح سے بے چین نہ ہو وہ منتظر نہیں کہلاتا، بن ہی نہیں سکتا. اگر ان ایکٹیو ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی بے چینی ہے نہ کوئی ٹینشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ابھی منتظر بنا ہی نہیں ہے. جس طرح سے بصیرت کے لیے توجہ چاہیے، انتظار کے لیے بے چینی چاہیے. جب تک بے چینی ایجاد نہیں ہوگی، جب تک بے چینی ایجاد نہیں ہوگی تب تک انتظار کا مرحلہ شروع ہی نہیں ہوگا. اب آیت نے مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا ہے؟ آیت نے سمجھایا ہی یہ ہے کہ دیکھو، ایمان لانے کے بعد یہ مت سمجھ لینا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے جب یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا تھا، ان کو بھی آزمائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے اپنے ایمان میں سچا کون ہے. اور جھوٹا کون ہے؟ تو سورہ عنکبوت کہہ رہی ہے ہر ایک کے ایمان کا امتحان ہوگا. یہ جو آیت ہم نے پڑھی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی بندے کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. دو حالتیں ہونی چاہیے، کیا لم تکن آمنت من قبل، یا کہ پہلے سے ایمان لایا ہوا ہو. او کسبت فی ایمانها خیرا، اگر مومن تھا تو اس نے خیر کسب کی ہوئی ہو. تو اگر میں مومن ہوں اور مجھے انتظار کرنا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے میرے ایمان میں خیر کا اکاؤنٹ بیلنس میں ہے یا نہیں. مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میرے اکاؤنٹس میں خیر کا بیلنس موجود ہے یا نہیں. اگر خیر کا بیلنس موجود نہیں ہوا تو ایمان بھی کام نہیں آئے گا اس کا جو اس آیت کے آنے کے بعد ایمان لائے گا. جو اس کے بعد بیلنس بنانے کی کوشش کرے گا اس کا بھی ایمان کسی کام نہیں آئے گا. اب یہ جو مرحلہ ہے انتظار، بے چینی، یہ بے چینی ایجاد کیسے ہونی ہے انشاءاللہ کل ہم گفتگو یہاں سے شروع کریں گے تاکہ ہمیں ذرا انتظار کی کیفیت سمجھ میں آ جائے، یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ بے چینی ایجاد کیسے ہوتی ہے اور کیسے ہونی چاہیے. پھر ہم اس مرحلے میں داخل ہوں گے کہ ہم انتظار کر کس چیز کر رہے ہیں. جب ہمیں یہ دو چیزیں واضح ہو جائیں گی، ان دونوں چیزوں کا تعلق عصر ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. اس لیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بے چینی کیسے ایجاد ہونی ہے، کیسے، کہاں، ہم کیوں بے چین نہیں ہیں انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ مرحلہ ظہور، اس کی جو بنیاد کو مضبوط کیا گیا ہے اس مکان کا نام کربلا ہے. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر معصومین نے اپنے مہدی کو یاد کیا ہے. بعض روایات کے مطابق ایک مقام وہ جہاں جناب زہرا کا دروازہ جلا، آپ کا پہلو شکستہ ہوا اور محسن شہید ہوا، آپ نے اپنے مہدی کو یاد کیا. اور دوسرا مقام وہ ہے کہ جب کربلا میں چادریں لٹیں، بیویوں نے کربلا کو یاد کیا. کربلا میں عاشورہ محرم میں سخت ترین جو مقامات گزرے ہیں، سخت ترین مراحل، وہ عصر عاشورہ سے شروع ہوئے ہیں، شروع ہوئے ہیں عصر عاشورہ سے. عصر عاشورہ ابھی بیبیاں جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے زخم کو صحیح معنی میں شاید حس بھی نہ کر پائی تھی کہ امام حسین نے ودائی سلام کہہ دیا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جناب رباب کے بارے میں کہ ابھی تو اپنے 6 مہینے کے اصغر کو رو بھی نہیں پائی ہوگی کہ حسین جیسا شوہر ودا کے لیے کھڑا ہو گیا. اب بتاؤ اپنے اصغر کو روئے یا حسین کو ودا کرے. بیبیاں ابھی اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو رو نہیں پائی تھیں، اپنے بھائیوں کو رو نہیں پائی تھیں کہ یہاں حسین علیہ الصلوۃ والسلام اب جا رہے ہیں. لہذا بیبیوں کا فکر یہ ہے کہ امام حسین خدا جانے واپس آئیں گے یا نہیں. لہذا بیبیاں منتظر ہیں، خیمے پر کان لگائے ہوئے بیٹھی ہیں. تھوڑی سی دیر کے بعد جب خیموں کی طرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی تو یہ بیبیاں اس قدر بے چین تھیں کہ جب یہ ٹاپوں کی آواز نزدیک آئی ہے تو بیبیاں ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلیں. اور جب نکلیں تو دیکھا کہ گھوڑا خالی چلا رہا ہے، زلجنا خالی ہے اور اس کی پیشانی پر امام حسین کا خون لگا ہوا ہے. بیبیاں چاروں طرف سے اس گھوڑے کو، اس زلجنا کو گھیر کر آہو فریاد کرنے لگیں. لیکن دو بیبیوں کا عجب عمل ہے، ایک جناب سکینہ ہے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام کو تھاما اور تڑپ کر صرف اتنا کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے، اے میرے بابا کی سواری، مجھے صرف اتنا بتا دے، میرے بابا کو ظالموں نے قتل کرنے سے پہلے پانی پلایا؟ ہم قتل ہو اچھا ہم ذبحوا علی شام، یا میرے بابا کو پیاسا ہی قتل کر دیا، یا میرے بابا کو پیاسا ہی ذبح کر دیا، یا بی بی یہ گریہ کر رہی ہے، وہاں دوسری خاتون جناب زینب ہیں کہ جنہوں نے جب زلجنہ کی پیشانی کو بھائی کے خون میں تر دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے تلہ زینب یا کی طالب بھاگنا شروع کیا، جیسے ہی میری بیوی تلہ زینبیہ پر پہنچی تو میری بیوی نے وہ منظر دیکھا کہ شاید تاریخ انسانیت میں یہ بیوی اس کی اکیلی شاہد ہے کہ شم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر سوار ہے، ہاتھ میں کت خنجر ہے، دوسرے ہاتھ میں امام کی زلفیں ہیں، ارے خنجروں کے وار دیکھتی رہی اور اپنے سینے کو پیٹ کر کہتی رہی، ارے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے جسے۔ ابھی یہ منظر جاری تھا، میری بیوی مرتبہ پلٹ کر واپس آئی ہے، ابھی خیموں تک نہ پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ کربلا میں زلزلہ آیا، آندھی چلی، ایک آواز سنائی دی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ ارے اس آواز کا گونجنا تھا، ایک مرتبہ سید سجاد کو ہوش آیا، اب آنکھیں کھولنے کے بعد ایک مرتبہ آواز نکالا، پھپھی اما ذرا خیمے کے پردے کو ہٹائی، ارے خیمے کو پردے کو ہٹایا، ایک مرتبہ سید سجاد نے اٹھنے کی کوشش کی، سر کو بلند کیا، آواز السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہا بیٹے تم اپنے باپ کو کہاں سلام کر رہے ہو، کہا پھوپھی باپ کو سلام نہیں کر رہا، ارے میرے بابا کا سر ہے نو کے سنا پر۔ اور ابھی یہ مرحلہ ختم نہیں ہوا، کچھ ملعون آئے ہیں، آ کر میرے مولا کے لباس کو لوٹنا شروع کیا ہے، کوئی امامہ لوٹ کر لے گیا، کسی نے نالین اتار لی، کسی نے جامع تن اتار لیا، کسی نے انگوٹھی کی خاطر میرے مولا کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ ابھی بیبیاں یہاں پر لاش لوٹ رہی تھی، وہاں خیموں میں لوٹنے کے لیے آ گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، بیبیوں کی چادروں کو چھین لیا گیا، ارے بیبیاں لوٹی ہوئی چادر کے ساتھ ایک خیمے سے جلتی ہوئے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں، وہ خیمہ جلتا تیسرے خیمے میں جاتی ہیں، آہستہ آہستہ ساری بیبیاں مرکزی خیمے میں جمع ہو گئی، حضرت سجاد کو غش سے اٹھایا گیا، میرے مولا نے آنکھ کھول کر دیکھا، اب جو آنکھ کھول کر دیکھا تو بیویوں کو سر پر رہنا پایا، ارے میں جانتا نہیں کہ کیا مصیبت سید سجاد پر گزری ہوگی جب بیویوں کو سر پر رہنا دیکھا ہوگا، سوال یہ پوچھ رہی ہے سید سجاد ہم جل کر مر جائیں یا سر پر رہنا باہر نکل آئے، ارے بیویوں کے لیے جل کر مر جانا آسان ہے، سر پر رہنا نکلنا مشکل ہے، وہاں حسین کی لاش کو لوٹا جا رہا ہے، یہاں بیبیوں کو لوٹا جا رہا ہے، ارے بیبیاں اسی عالم میں ابھی باہر نکلی ہیں، وہاں ابھی بیبیاں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی تھی کہ ایک مرتبہ میدان میں نان بندی ہونا شروع ہو گئی، ارے جناب زینب کا دل ایک اور مرتبہ تڑپ گیا، پوچھا تڑپ کر رہے سید سجاد اب یہ میدان میں کیا ہونے جا رہا ہے، کہا بیبی ارے پھوپھی اپنے دل کو سنبھال کر رکھنا، ارے یہ گھوڑے بابا کی لاش پر سے گزرے۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بارے اللہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بار میں ہم قبول منظور فرما، بارے اللہ ہم پہ حق حضرت سید الشہداء منتقم حق کی کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بے حق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، بارے اللہ بے حق حضرت سید الشہداء عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں آباد ہوں ان سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو آسان فرما، بارے اللہ بے حق حضرت سید الشہداء جتنے ہمارے بیمار عزادار ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما، جتنے ہمارے اسیر عزادار ہیں بے گناہ ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بارے اللہ بے حق حضرت سید الشہداء بے حق حضرت سید الشہداء جتنے ہمارے مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بارہ اللہ، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص یمن و شام کے مومنین کی مدد فرما، یمن فلسطین و میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما بارہ اللہ، بحق حضرت سید الشہداء دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، استقبالی استعماری قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما بارہ اللہ، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما بارہ اللہ، بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔